ایسی والی توبہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ توبہ ہے, یہ سچی توبہ ہے. اسی سے آپ دیکھیں کہ وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ کا کو شہید کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنے دین کی طرف دعوت دے رہے, حالانکہ آپ نے یہ کہا کہ جس نے شرک کیا, جس نے ناحق قتل کیا, جس نے زنا کیا وہ اپنے گناہوں کی سزا پائے گا, قیامت کے دن اس کو دگنا دیا جائے گا اور وہ اس عذاب میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہے گا, اور میں تو یہ سارے کام کر چکا ہوں, کیا آپ میرے لیے کوئی رخصت پاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ پھر آگے اس کے بعد فکان اللہ غفور یہ الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا, یہ آیت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی. تو واشی نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت سخت شرط ہے, شاید میں اس توبہ پہ قائم نہ رہ سکوں اور مجھ سے پھر کوئی گناہ ہو جائے. تب آپ نے آیت پڑھی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ شرک کو نہیں بس بخشے گا اس سے کم جس گناہ کو وہ چاہے بخش دے. تو پھر واشی نے کہا یا محمد اس میں فرمایا جس کے لیے اللہ چاہے گا اس کو لیے بخشش کرے گا, مجھے نہیں پتا کہ میری بخشش بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. ان کو اتنا زیادہ اس چیز کا تھا نا کہ میں نے جو کام کیا نا وہ بہت بڑا, واقعی بہت بڑا تھا. تو کہنے لگے کیا اس کے سوا کوئی صورت ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, میرے بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ زیادتی کیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ سارے ہی گناہ معاف کر دیتا, انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا. تب واشی نے کہا یہ وہی ہے جو میں چاہتا ہوں. تب وہ مسلمان ہوئے تھے. پھر کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم سے وہ گناہ سرزد ہوئے ہیں جو واشی سے ہوئے تو کیا ہمارے لیے بھی ایسا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ آیت تمام مسلمانوں کے لیے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا جتنا مرضی بڑا گناہ ہو گیا, کیونکہ یاد رکھیں ایک بات وکان اللہ, اللہ ہے وکان میں نا, یعنی ایک کنٹینیویشن ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کو تم غفور رحیم پاؤ گے. کو پلٹ کے تو دیکھو, اللہ قدردانی کرنے والا ہے. اس کے بعد انسان کہتا ہے ٹھیک ہے میرے سے یہ تو نہیں گناہ ہوئے شرک کا اور قتل اور اللہ معاف کرے زنا کا, لیکن میرے سے اور کئی اتنے گناہ ہو چکے ہیں, اتنے گناہ ہو چکے ہیں, میرا کیا بنے گا؟ یہ تو چلو ان کے لیے, میرا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سب کے لیے عام فرما دیا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا, جو کوئی بھی توبہ کر لے اور عمل کرے اچھے, فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, تو بے شک وہ پلٹ آتا ہے اللہ کی طرف. پلٹنا تو وہ پلٹ آیا اللہ کی طرف. جو بھی تم میں سے توبہ کر لے گا, جس قسم کا بھی گناہ کیا ہوگا, یہ نہیں کیا کوئی اور طرح کا کیا ہوگا, جیسا بھی کیا ہوگا توبہ کر لو, اپنے اعمال کو چینج کر لو. اب پہلے کیا تھے؟ برے اعمال تھے. اب ان کی جگہ جتنی زور لگایا تھا گناہ کرنے میں, جتنی بھاگ دوڑ کی تھی گناہ کرنے میں, اب اتنی بھاگ دوڑ کرو صالح عمل کرنے میں. تو کیا ہوگا؟ یہ ہے وہ لوگ جن کی توبہ واقعی سچی توبہ ہے. کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اِنَّهُ يَتُوبُ اللہ متابا, اس کا مطلب کیا؟ یعنی ایسا آدمی وہ ہے جو توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسا توبہ کرنے کا حق ہے, اس کی توبہ سچی ہے جو توبہ کر کے صالح عمل کرتا ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں جی سارے گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے, حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. یہ فتوی آپ نے کہاں سے لگائے؟ ہاں یہ فتوی آپ کو کہاں سے ملے؟ ہاں ٹھیک ہے حقوق العباد میں اس بندے کے ساتھ معاملہ, اس سے بھی معافی مانگے, مگر یہ نہ کہ اللہ نہیں معاف کر سکتا. اللہ جو چاہے معاف کر دے, اللہ اس کو تو اپنے ہاں سے کمپنسیٹ کر دینا. دوبارہ ہم نہیں کسی کے حقوق میں زیادتی کریں گے کمی کریں گے, اللہ لیکن ہمیں معاف کر دینا. یہ کیوں نہیں کہتے؟ یہ اللہ کی قدرت سے باہر ہے کہ وہ حقوق العباد نہیں معاف کر سکتا؟ اللہ کلی شئی قدیر, آپ کو کس نے کہہ دیا؟
वो नहीं माफ करेगा। बस इसलिए हकूक लिबाद जरूर अदा करते रहो, हकूक अल्लाह का कोई बात नहीं है, वो अल्लाह माफ कर देगा, ये भी खुद ही बना लिया। मैं नमाज ना पढ़ो, लोगों के साथ अच्छा करते रहो, और मैं अपने अपने मिसायों के साथ अच्छा करती हूँ, चाहे मैं हिजाब नहीं लेती, क्योंकि वो तो हकूक लिबाद है ना, वो नहीं अल्लाह ने छोड़नी, हकूक अल्लाह वो माफ कर देगा, वो भी खुद ही माफ कराए हुए, वो हकूक लिबाद के खुद ही सर्टिफिकेट दे दिए कि मुझे माफी नहीं मिलनी। पता नहीं क्या खुद ही इसे फैसले करते रहते हैं। ये आयतें क्या कहती हैं, जो भी जो कोई भी तौबा कर ले, अब इसमें हम सब आ गए, उस सब तरह के गुनाह आ गए इसमें, जो शिर्क को अल्लाह माफ कर सकता है कि दुनिया में आपने तौबा कर ली, अगर शिर्क से अपनी जिंदगी में तौबा, शिर्क से बड़ा तो नहीं ना कोई गुनाह, तो कैसे हो सकता है कि इस चीज के ऊपर माफी ना मिले, कि अगर हमने बंदों के हकूक भी कोई गसब किए हैं तो अब रियलाइज हो गया अल्लाह हमने गलत किया था, अल्लाह उस पर माफ कर देना, अल्लाह अपने हाथ से उनको अता कर देना, उनकी बख्शिश कर देना, उनके लिए दुआएं करें जिनके हकूक गसब किए, जिनके साथ कोई ज्यादती हो गई, जिनको कोई जिनके साथ कुछ बुरा कर दिया था, वो जिंदा है तो उनसे माफी मांग ले, माफी की नहीं कोई सूरत निकल सकती तो फिर अल्लाह से उनके लिए दुआएं करें। लेकिन ये ना कहें कि अल्लाह ने कभी नहीं माफ करने। अगली आयत वल्लदीना ला यशहदून अज़्ज़ूर, अब ये भी बहुत अहम बात है इनकी, और इसको भी बहुत समझने की जरूरत है। वो लोग नहीं गवाह बनते झूठ के, वो झूठ के गवाह नहीं बनते। अब जूर का मतलब क्या, पहले तो जूर को देखेंगे, झूठ कौन सा, जूर में कौन सा झूठ आता है। देखिए जूर का मतलब ये है ऐसा झूठ जो कि कोई मतलब ये दिखाए कि ये अच्छा है, या जिसमें कोई दिखाया जाए कि ये एक भलाई की बात है, लेकिन वो बुरी चीज हो। यानी जूर का असल माना किसी चीज की सिफत के खिलाफ उसकी तारीफ करना है, असल में है ना। बातिल को भी कोटिंग जैसे नहीं कर दी जाती, शुगर कोटिंग करके उसको हक दिखाने का एक वहम डाल देना कि लोगों को लगे कि ये नहीं, ये ठीक है उसके अंदर मुलम्मा साजी कर दी, कोटिंग कर दी उसके ऊपर, ये ठीक है। अब नंबर वन इससे मुराद झूठी गवाही, ठीक है, एक एक करके देखते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे माने हैं। तो झूठी गवाही देना, हजरत उमर बिन खत्ताब जो थे वो झूठी गवाही देने वाले को 40 कोड़े मरवाते थे और उसका मुंह काला करा देते थे, तो उसको बाजार में गश्त कराते थे कि इसकी रुसवाई भी हो, ठीक है। इतनी बुरी बात है झूठी गवाही देना, जो कि हमारे यहाँ तो कोई इतनी समझी नहीं जाती बड़ी बात, पैसे देके कोई जो भी गवाही दिलवा लो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, इब्ने जुरैज ने कहा जूर से मुराद झूठ है, कि झूठ नहीं वो बोलते। फिर इससे मुराद फिस्को फुजूर भी, ये फिस्को फुजूर नहीं करते। अच्छा, फिर अब मैं इब्ने कसीर से आपको और भी जो बताती हूँ, ये भी यानी मुफस्सिरीन ने बयान किए हैं, तो इब्ने कसीर की अपनी सिर्फ नहीं है, मगर इब्ने कसीर में आपको ये मिल जाएंगी। कुफर से अलग रहते हैं, लव और बातिल कामों से परहेज करते हैं। लव कौन से काम होते हैं, वो काम जिनका कोई फायदा नहीं। हमने पहले पढ़ा था ना, जब हम सूरह मोमिनून पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था, वल्लदीना हुम अनिल लगवी मुअरिदून, वो लग्व से इराज करते हैं। वहां पे भी लग्व से इराज की बात थी, यहाँ पे भी बता दिया गया था इजा मर्रू बिल लगवी मर्रू किरामन, लग्व के अंदर नहीं पढ़ते, जब लग्व के पास गुजरते तो उससे बड़े इज्जत के तरीके साथ बड़े रिस्पेक्टेबली गुजर जाते, लव कामों से परहेज करते। फिर और इससे जो मुराद ली गई जूर से, वो ये भी ली गई कि हर किस्म की जो लहव की चीजें हैं, खेल कूद, गिना, मौसीकी, इसकी मजलिसों में हाजिर नहीं होते, ठीक है। मुशरिकीन की, मुजाहिद ने कहा मुशरिकीन की ईदें नहीं मनाते, यानी उनके जो फेस्टिवल्स हैं, क्रिसमस है, ये है, वैलेंटाइन है, वो लोग पता नहीं, और जो भी चीजें हैं, ये सब उनकी ईदें नहीं मनाते ये। और फिर एक कॉल ये भी है कि मातम की मजलिस में नहीं जाते, मातम में जहाँ पे हो रही हैं अल्लाह की नाफरमानी के काम हो रहे हैं वहां पे नहीं जाते। यानी बातिल लघव इन चीजों से परहेज करते हैं। और इब्ने कसीर ने यह भी है कि गाना नहीं सुनते, खयानत नहीं करते, بری مجلسوں میں نشست نہیں رکھتے، شرابیں نہیں پیتے، شراب خانوں میں نہیں جاتے، اس کی رغبت نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، اتنی ساری چیزیں اس میں آ گئی۔ اب اس کے اندر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ زور کے ایک تو گواہ نہیں بنتے، زور سے دور رہتے ہیں، اور لغو کے بھی پاس سے ایسے نہیں گزرتے کہ جو ہے نا وہاں پہ بھی لغو کی مجلسوں کے اندر شامل ہو جائیں یا ان کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں، بلکہ وہاں سے بھی بڑی ریسپیکٹبلی نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے نا کہ یعنی ان کی کمپنی ایسے لوگوں کی نہیں ہوتی جہاں وہ بیٹھ کے لغویات میں پڑ جائیں، نہ وہ بیٹھ کے ایسی چیزوں میں پڑ جائیں جو کہ حرام ہیں یا ٹائم ویسٹنگ ہے۔ ان کو اپنی زندگی بہت قیمتی لگتی ہے، وہ اپنی زندگی ایسے نہیں ویسٹ کر سکتے کہ جیسے دوسرے لوگ ہیں جو جدھر مرضی بیٹھ گئے۔ یہاں پہ یاد رکھیں ایک جو مجلسوں کی بات آئی ہے نا، یہ مجلسیں صرف آج کل فزیکل مجلسیں نہیں ہوتی، آج کل یہ جو گروپ چیٹ گروپس ہیں اور یہ سب کچھ ہیں، یہ بھی ایک مجلسیں ہیں، ان کے اندر بھی انسان شامل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو باطل مجلسوں میں بھی نہیں مطلب پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں، باطل مجلسوں سے دور رہتے ہیں، لا یعنی گفتگو سے دور رہتے ہیں۔ اور باطل کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ جہاں پہ حق کا ذکر نہ ہو، بے مقصد فضول باتیں کرتے چلے جانا۔ اچھا اور سناؤ، بس کیا سناؤں، تم سناؤ، اچھا تم اور سناؤ، وہ کچھ نہیں اور سناؤ کیا، بس ادھر ادھر کی بس ہانکتے رہنا۔ تو ایسی باتوں ایسی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے جہاں جھوٹ ہو، بے حیائی ہو، گانا بجانا ہو، جاہلانہ رسوم و رواج ہوں، ان کی باتیں ہوں۔ یہ ساری زور کی مجلسیں ہیں، چاہے آپ فزیکلی پریزنٹ ہو جائیں یا آپ گھر بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے اسکرین لگی ہوئی اور اس میں کوئی چیز ہے اور آپ اس میں اس طرح سے پارٹیسپیٹ ہی کر رہے ہیں جب آپ بیٹھے اس کو دیکھ رہے ہیں، یا آپ سوشل میڈیا پہ کسی گروپس کے اندر ہیں اس میں آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ توبہ کر چکے ہیں نا، انہوں نے توبہ کر لی ہے، اب وہ ایسی زندگی نہیں گزارتے۔ ان کو ریئلائز ہو گیا کہ اب ہم نے اپنی زندگی کو عمل صالح میں گزارنا ہے، ہم نے پہلے ہی اتنا وقت ضائع کر دیا، اب ہم نہیں کر سکتے۔ وہ توبہ کرنے کے بعد سمجھ چکے ہیں آئندہ بری محفل میں نہیں بیٹھنا۔ اب یہ جو بات ہے نا کہ وہ کرامن جو ہم اذا مرو باللغو مرو کرامن، جب گزرتے ہیں ایسی مجلسوں سے، یعنی اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں واسطہ پڑے گا ضرور، یہاں پہ بھی ایزا ہے، جب بھی گزریں گے لغو سے، ہر لغو بات سے گزرتے ہیں شریفانہ طریقے سے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس میں شامل بھی نہیں ہوتے، لیکن وہاں سے گزرنا پڑ جائے تو جیسے ایک صاف ستھرا انسان گندگی کے ڈھیر کے پاس سے گزر جاتا ہے نا اپنے کپڑوں کو لپیٹتے ہوئے، ویسے گزرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کھڑے ہو کے بس گالیاں دینے شروع ہو جائیں، لیکچر دینے شروع ہو جائیں، تم نے کیا بےہودگیاں لگائی ہوئی ہیں، کیا بے شرمیاں شروع کی ہوئی ہیں، بند کرو یہ سب، اور یہ ہے اور وہ، اور پھر اس کے بعد قرآن کی آیتیں ان کو سنا رہے ہیں، تم لوگ یہ کرتے ہو اور دیکھو ایسے ہے، کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ نہیں، اگر آپ کبھی ایسی آپ کو مجلس میں جانے کی مجبوری پڑ ہی جائے، کبھی اول تو جہاں پہ اوائڈ ہو سکتا ہے وہاں پہ اوائڈ کریں، مگر کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں وہ رشتے دار ہیں یا وہ اتنے ایسے قریبی ہیں کہ اگر آپ نے کچھ ایسا کیا، سسرالی کوئی معاملات ہیں کہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ ایسی پارٹیز ہیں، اب ان کے اندر میوزک بھی ہو رہا ہے، اس کے اندر مرد عورتیں بھی اکٹھے ہیں، اب کیا کرا جائے، کیسے ان کو اوائڈ کیا جائے؟ تو ایک تو جہاں پہ ہمیں پتا چل گیا کہ دیکھو وہ باعزت طریقے سے وہاں سے نکل جاتے ہیں، یعنی آپ کچھ کہہ کے ایسا کوئی نماز کا کہہ کے کوئی اور چیز کا کہہ کے وہاں سے تھوڑی دیر کے نکل جائیں، ادھر ادھر گھوم پھر کے نماز لمبی کر کے کچھ طریقہ کر کے پھر آپ اس وقت آئیں جبکہ ان کا وہ سارا ہلا گلا ختم ہو چکا ہو۔ تو جب ایسا کرنا بھی ہے نا تو مہذب طریقے سے کرنا، اس کو ایک بہت بڑا سین نہیں کریٹ کر دینا وہاں پہ کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں اور تم لوگ کیا کر رہے ہو، کہ آپ دوسروں کو بے عزت کر دیں۔ یہ کوئی تبلیغ نہیں ہوتی، ये कोई नसीहत करने का सही तरीका नहीं है कि आप दूसरों को बेइज्जत करके और ये समझे कि मैं बड़ी नेक हो गई हूँ। अब देखो मैंने इनको ऐसी सुनाई है ना, अब याद रखेंगे सारी जिंदगी इन्होंने अब ऐसी मजलिस की है। नहीं, ये नहीं सही तरीका। लोगों को डिग्रेड नहीं हमने करना, उससे वो कभी नसीहत नहीं हासिल करेंगे, कभी नहीं समझेंगे, उल्टा जिद में आएंगे। तो आपने क्या उनको जिद में लाना है, या फिर आपने उनको इस गुनाह से बाज रखना है? बुरा गुनाह है, बुरे वो लोग थोड़ी है कि उन लोगों को देख देख के यार आप एक सार्केस्टिक स्माइल देते जाएं कि ये है जिसने ऐसा किया था। नहीं, और अगर आपके दोस्त ऐसे हैं, दोस्तों में कोई ऐसे है तो देखिए, या तो उनको अपने रास्ते पे लाने की कोशिश करें, या फिर उनसे आहिस्ता आहिस्ता किनारा कशी कर लें। मगर आप ये नहीं कर सकते, हाँ भाई आप क्या करें, मजबूरी है, हर एक की महफिल में जाना तो पड़ता है, वहां पे भी बैठे हैं, वहां पे भी बैठे, हर जगह पे अपना पार्टिसिपेशन जरूर आपने दे दी, ये नहीं करना। इसलिए ये बात को कह रही हूँ कि आजकल ये भी एक बहुत बड़ा एक इशू बन गया कि कैसे इन चीजों को अवॉइड किया जाए, कैसे इनको, अव्वल तो हम खुद अपने घरों के अंदर इन चीजों को खत्म करेंगे, दूसरों के लिए भी आसानियां पैदा करें, अपने लिए भी ना, खुद हम ऐसी मजलिसों को मुनक्किद करें जिनमें जूर हो, जिनमें लगवियात हो, और ना दूसरों को इस चीज के ऊपर जोर दें कि वो जरूर इसके अंदर शामिल हो। तो देखें इबादुर रहमान की अल्लाह ताला को ये क्वालिटी भी कितनी पसंद है कि वो जूर का हिस्सा नहीं बनते, वो इसके गवाह नहीं बनते, जो बातिल चीजें है ना उनके गवाह नहीं बनते। अब ये देखिए मैंने बताया ना, किस भी झूठ है, लेकिन यहाँ पे जूर क्यों आया, जो आपको चीज बताइए समझ आई आपको? क्योंकि झूठ अगर अपनी असल सूरत में सामने आ जाए सारे कहेंगे झूठ है, लेकिन शैतान इतना प्यारी रैपिंग करता है ना कि वो चीज गंदी नजर ही नहीं आती, क्योंकि शैतान ने इतना खूबसूरत कवर चढ़ा दिया है, और कवर चढ़ा के दिखा रहा है कि देखो नहीं ये तो बुरा है ही नहीं, ये इसको बुरा कहोगे तो इसमें क्या बात है, थोड़ी देर के लिए फन करने में क्या बुराई है, हम तो यही बातें कर रहे हैं, इसमें क्या है, समझ आई? तो और जब उससे अलग भी होना है ऐसी मजलिस से, तब भी उसको कैसे छोड़ना है, क्या तरीका करना है, वो भी हिकमत चाहिए इसमें, हिकमत के साथ, शरीफाना तरीके से, ठीक है? तो लव समझ आ गई, लव हर वो बात, हर वो काम, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना लोग बेकार बातें करते जा रहे हैं, बेकार टिट फॉर टैट, इधर से इसने कह दिया, जो मुंह में आ रहा बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, कोई काम की बात उसमें है ही नहीं, बेमकसद हांकते जा रहे हैं, तो वहां से बस उठ के शरीफाना तरीके से अलग हो जाए। बाज लोग ये सोचते हैं नहीं हर मजलिस ही बस ऐसे है, हम तो किसी मजलिस में जाएंगे नहीं, लोगों में बैठना ही गुनाह बढ़ाने का सबब है, लिहाजा लोगों में कभी किसी से मिलना ही नहीं हमने, वो भी सही नहीं है। अगर आप कहीं जाते हैं ऐसे अपनी कंपनी चूज करें जो कि आपको इस तरफ लेकर आए, अल्लाह के दीन की तरफ, अल्लाह की बात हो उसके अंदर, हक की बात हो उसके अंदर, भलाई की बात हो उसके अंदर, और उसमें फिर बैठने में कोई हरज नहीं है, अगर कोई दूसरे नहीं कर रहे तो आप कोई बात शुरू कर दें, और एज लॉन्ग एज हक बात है तो ठीक है, बेकार बातें ना करें जिसका ना कोई दुनिया का फायदा और ना कोई दीन का, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया ना, अल्लाह को हर वो काम है कोई फायदा नहीं है जिसके अंदर। والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا, जब नसीहत किए जाते हैं अपने रब की आयात के साथ, यानी इनके सामने इनके रब की आयात के साथ नसीहत होती है, रब की आयात पढ़ी जाती है, रब की आयात सुनाई जाती है, तो क्या होता है इनका हाल? नहीं गिर पड़ते उन पर अंधे बहरे होके। अंधे बहरे होके गिरना क्या होता है? यानी यहाँ तो ऐसा है कि सुनी अनसुनी कर दी, बेध्यानी से सुना, को पता ही नहीं है, आयतें पढ़ी जा रही हैं, वो कोई और ही है, उनको कोई समझ ही नहीं आ रही क्या कहा जा रहा। नंबर टू, कि जब अल्लाह की आयात पढ़ी जाए तो ऐसा नहीं करते कि सुनी अनसुनी ऐसे कर दे कि अमल में सुनी अनसुनी हो जाए, यानी असर ही ना ले, ये दूसरा माना कि असर से बिल्कुल, हाँ एक बड़ा अच्छा दर्श था, क्या सुना जी आपने वहां पे दर्श में, क्या सीखा, ये नहीं पता कि क्या सीखा, ये तो हमें भूल ही गया, सुमन बुकमन उम्मीद नहीं हो गए ना, ना सुनते हैं ना देखते हैं ना कुछ बता सकते हैं। وہ ایسے ہی نہیں ہوتے, وہ جب اللہ کی آیات کو سنتے ہیں بہت سیریس لیتے ہیں, ان کو صرف ایک لیکچر نہیں سمجھتے, کوئی درس نہیں سمجھتے اس کو, کہتے میرے رب کی آیات ہے, یہ ریمائنڈر ہے میرے لیے. ان کو ریمائنڈر جب ذکر کیا جاتا ہے, رخ کی روح ریمائنڈر دیا جاتا ہے, اللہ کی آیات سنا سنا کے ریمائنڈر دیا جاتا ہے, اس کو لائٹلی نہیں لیتے, کہتے یہ میرے رب کی بات ہے. جیسے اکرمہ کا حال تھا, قرآن کو کھولتے تھے رونے لگتے تھے اور کہتے جاتے یہ میرے رب کا کلام ہے, یہ میرے رب کا کلام ہے. تو وہ اس بات کو معمولی نہیں سمجھتے کہ ساتھ ساتھ ٹیکسٹ بھی لگے ہوئے ہیں, ساتھ ادھر فون پہ بھی باتیں ہو رہی ہیں, ساتھ لیکچر چل رہا ہے, تو چلاتے نا یہ تو بولتی ہی رہتی ہیں کا تو کام ہی ہے. نہیں, وہ اس بندے کا بولنا نہیں ہے, یہ دیکھو کہ وہ کیا بول رہا ہے, وہ اپنی کہانیاں نہیں سنا رہا, وہ رب کی آیات بیان کر رہا ہے. اور رب کی آیات یہ لوگ سنتے ہیں تو ایسے ہی نہیں ان کے اوپر بے اثر ہو کے رہ جاتے, اثر لیتے ہیں, فکر ان کو ہو جاتی ہے, خود کو فکس کرنے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں. جیسے آج ہم نے یہ پلان کیا کہ ہم انشاءاللہ یہ عباد الرحمان میں خود کو شامل کرنے کے لیے کوششیں شروع کریں گے, تو اب ہم اس کو غور سے سن رہے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کے اندر کیا اس کی باریکیوں میں جا رہے ہیں, کیسے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے وہ سوچ رہے ہیں. اور اگر ہم ایسے ہی سنیں یہ آج کا سبق یہ ہے اس آیت سے اس آیت تک, اچھا اس کا ترجمہ رٹ لو, اس کو سنا دیا, میرے نمبر اتنے آ گئے, چلو کام ختم ہو گیا, ایک کام سے سنا دوسرے سے نکال دیا, یہ نہیں کرتے, دل پہ لیتے ہیں, وہ عمل کے طور پہ سنتے ہیں. کیا تو بعض لوگ ہیں وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں نا, بعض لوگ ہیں جو سنی اور ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی. دیکھیں سمن اور امیون بن کے اس سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان کو وہ آیات سمجھ میں آئے, اگر سمجھ ہی نہیں آئیں گے تو پھر تو ظاہر ہے اندھے پہ رہے ہی ہوں گے نا, اندھے پہ رہے ہی بن کے گریں گے نا. اس میں یہ بھی پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہم سمجھیں قرآن کو, اس کے اوپر غور کریں, جب غور کریں گے پھر اندھے بہرے بن کے نہیں گریں گے, پھر سب ساری سمجھ آ رہی ہوگی, تو تبھی دل پہ اثر ہوگا نا, تبھی عمل میں بھی آئے گا. دل پہ اثر لینے کے لیے سمجھنا ضروری ہے, عمل کرنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے, ہر چیز کے لیے سمجھنا ضروری ہے. تو سیریس لیں اس کو. تو عباد الرحمان اس کا مطلب قرآن کو سمجھتے ہیں, وہ ایسے ہی پڑھتے نہیں جاتے میں نے اتنے قرآن ختم کر لیے سمجھ کیا آئی, سمجھ ایک لفظ بھی نہیں ہے, اتنے قرآن پڑھ لیے, اتنے قرآن ختم کر لیے میں نے, آپ نے ان میں سے عمل کے لیے کیا لیا, کچھ بھی نہیں لیا, کیونکہ میں تو بس را 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 کر کے پڑھ رہی تھی اور مقصد تھا ختم کرنا. وہ ایسے نہیں ہے, وہ اندھے بہرے نہیں بن جاتے جب قرآن پڑھا جاتا ہے. اور پھر ان کی ایک اور دعا آتی ہے جو میری بہت فیوریٹ دعا ہے, والذین, اور وہ لوگ یقولون کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے اللہ اے ہمارے رب عطا کر ہمارے شوہروں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ دعا آج کے زمانے میں سب سے زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے کرنا. کیوں؟ نمبر ون, یہ شادیاں ہوتی ہیں اور ٹوٹ جاتی ہیں, کیا ہوا بنی نہیں, یہ نہیں ہوا, طبیعت ہی نہیں ملی, فلانا وہ ایسے کرتا تھا وہ ایسے کرتا تھا. نمبر ٹو, اولاد کے ہاتھ لوگ پریشان ہیں کہ بچے بگڑے ہوئے ہیں, بچے یہ کر رہے ہیں, بچے بات نہیں سن رہے, بچے کسی اور طرف چلے ہوئے ہیں, ان کے دین کی فکر سارے ماں باپ کو لگی ہوئی ہے, دین کے لیے خوف زدہ ہیں کیا ہوگا, اور ہونا بھی چاہیے. دیکھیں یہ تو پیغمبروں والی فکر ہے, یعقوب علیہ السلام جس طرح مرگ پہ ان کو اپنے بچوں کے دین کی فکر پڑی ہوئی, کہتے ہیں میرے بیٹوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے, تو یہ تو ہونی چاہیے فکر. پھر وہ ان کی فکر جو ہے نا, وہ ان کو یہ دعا فکر ان کی دعا میں ڈھل جاتی ہے, جو اندر چیز ہے نا وہ دیکھے زبان پہ کیسے آئی, یہ اللہ ہب لنا, میں نے آپ کو بتایا ہبا کیا ہے, گفٹ, اللہ یہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ڈیزرو کرتے, اللہ تعالیٰ تو اپنے پاس سے تحفہ ہمیں دے دے, ہمارا حق نہیں بنتا, اللہ تو ہمیں عطا فرما دے اپنے ہاں سے, کیا ہمارے ازواج کو ہمارے بچوں کو ہمارے لیے سکون بنا دے. یہاں پہ لفظ آیا اتنا پیارا, قرۃ اعین. قرۃ اعین کا مطلب کیا ہے کہ یعنی ایک تو قرۃ جو لفظ ہے نا قرار سے ہے, قرۃ عین کا مطلب تمہاری آنکھ برقرار رہے, قرار رہے اس کو. یعنی جب ان کو دیکھوں تو پھر مجھے قرار ہو, ٹھہر جائے, قرار ہوتا نا ٹھہر جانا, ٹھہر جائے میری آنکھ کہ میں ان کو دیکھ کر مجھے یہ نہ ہو کہ ہائے فلانے کا بچہ ایسا ہے اور میرا بچہ یہ کر رہا ہے, ہائے فلانے کا شوہر ایسا اور میرا شوہر ایسا ہے, تو مجھے یہ نہ ہو, مجھے یہ آنکھیں ان کے اوپر ہی ٹھہری نہیں, کیونکہ مجھے ان سے اتنا سکون آ رہا ہے, وہ مجھے کسی اور کے ساتھ کمپیریزن کی ضرورت ہی نہیں, مقابلے کی ضرورت ہی نہیں, وہ ہی اتنے اچھے ہیں کہ مجھے یہی نہیں ہوتا کہ ہائے وہ ایسا ہے اور یہ ایسا ہے, میری آنکھیں ان پہ ٹھہر جائیں, سمجھے. دوسرا مانا قرات آئینے کا بہت پیارا ہے کہ آنکھیں ٹھنڈی رہیں. اللہ دیکھیں آنکھیں ٹھنڈی رہنے کا مطلب کیا, غم کے وقت جو آنسو نکلتے ہیں نا وہ گرم نکلتے ہیں اور خوشی کے وقت ٹھنڈے آنسو نکلتے ہیں. عرب کہتے تھے اللہ دشمن کی آنکھیں گرم کر دے اور دوست کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے, سمجھے کہ آنسو بھی کیا ٹھنڈے نکلتے ہیں. اللہ میری آنکھوں کو, میری آنکھیں ٹھنڈی کر دے, یعنی میں ان کو دیکھوں تو خوشی کے ٹھنڈے آنسو جیسے ہوتے ہیں نا, تو خوشی کے آنسو نکل آئیں ان کو دیکھ کے, میں اتنی خوش ہوں. اور یہ مجھے بتائیں کہ جو ایک مومن ہوتا ہے اس کی خوشی کس چیز کے اندر ہے, اپنی اولاد کے معاملے میں, اپنی اس کے معاملے میں, کس چیز سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. ہم بھی ویسے اردو میں کہتے ہیں ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی اس کو دیکھ کے, یا یہ کہتے ہیں نا سکون آ گیا, قرار آ گیا, چین آ گیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اولاد میری بڑی حسین و جمیل ہو جائے, بڑی مالدار ہو جائے, میری یہ ہو جائے, یہ نہیں ہے, بلکہ ایسی اولاد جو اللہ کی بڑی فرما بردار ہو, بڑی عبادت گزار ہو, یہ ایک مومن جو ہوتا ہے اس کی آنکھیں تبھی ٹھنڈی ہو سکتی ہیں جب اس کی اولاد ایسے ہو. کیا یہ آپ سب مانتے ہیں نا؟ میرے خیال میں ہم سب کو اس چیز میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ واقعی ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے بھی زیادہ دین میں آگے بڑھ جائے, ہم سے بھی زیادہ دین میں آگے پریکٹسنگ ہو. اور ایک مومن کا کی خواہش یہی ہوتی ہے اور اسی سے اس کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے کہ میری نیک اولاد ہو جس سے میرا دل ٹھنڈا رہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اچھی حالت میں ان کو دیکھ کے خوش ہو جاؤں میں. یہ ہے یہ دعا, ٹھیک ہے, کہ یعنی کہ میرے جو اہل عیال ہیں ان میں نیکی اللہ لے کر آ, ان کو اپنا فرما بردار بنا, وہ ظالم نہ ہو, وہ بدکار نہ ہو, وہ اچھے سچے مسلمان بن جائیں. یہ دعا ہے اور اس کو اتنے پیارے رفظ یہ قرات آئین میں جب کہا گیا نا تو وہ اور بھی خوبصورت ہو گیا. یعنی دیکھیں انسان کتنی دنیا میں پریشانیاں اور یہ ہوتی ہیں کہ جب میں ان پریشانیوں کو چھوڑ کے جب میں اپنی اولاد اور اپنی بیوی کی طرف دیکھوں, یا عورت کہتی ہے میں اپنے شوہر کی طرف دیکھوں نا, تو میری آنکھوں کا سکون مل جائے, سارا میرا سٹریس ختم ہو جائے, مجھے قرار مل جائے, ٹھیک ہے, ان کو دیکھ کے میری ساری پریشانی دور ہو جائے, اتنی مجھے یہ سکون دے. اور یہ آنسو بھی جو ہیں ٹھنڈک کے آنسو, یہ بھی خوشی کے آنسو, یعنی وہ آنسو نہیں ہو کہ ماں رو رہی ہے بچوں کو دیکھ کے کہ ان کی حالت کیا ہو گئی ہے, یہ ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں. اور یہ وہ آنسو نہیں ہے کہ بیوی راتوں کو رو رہی ہے کہ شوہر کی حرکتیں ایسی ہیں, اس نے دکھی کیا ہوا, یہ وہ آنسو نہیں ہے, یہ آنسو خوشی کے ہیں. اور یہ دعا کر کے پھر اس کے بعد انسان کوشش بھی کرے, کوشش یہ کرے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے, اپنے شوہر کے ساتھ معاملات کے لیے اچھے کرنے کے لیے ایفرٹ بھی کرے اور ساتھ اللہ سے دعا کرے, تو اللہ تعالیٰ ضرور اس دعا کو قبول فرمائے گا اور ضرور وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. تو یہ بہت ہی اہم دعا ہے, ہر زمانے میں ہی اہم ہے لیکن آج کے وقت میں ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے, کیونکہ سب جتنے آج کل فتنے ہیں اراؤنڈ, اس کے بعد ہم سب کو ظاہر ہے ایک فکر ہوتی ہے, ایک پریشانی ہے, اور اس کے لیے لوگ پوچھتے ہیں کہ اولاد کے لیے کیا دعا کریں, کیا دعا کریں. تو یہ ہے وہ دعا جس کو یاد کر لیں, اس کے اندر سب کچھ ہی آ گیا جس سے بھی آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہوں گی, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالی ہمیں بنا دے, وجعلنا للمتقین اماما, اللہ ہماری جو بھی دعا مانگ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے ہم سب کو بنا دے امام, متقی لوگوں کا ہم کو امام بنا دے. یعنی اگر آدمی ہے تو وہ بھی ظاہر ہے گھر کا ایک امام ہوتا ہے, اور عورت بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہر آدمی راعی ہے اور اس سے اس کی رعیت کا سوال کیا جائے گا, وہ ایک لیڈر ہے, اس سے اپنے جو اس کے نیچے لوگ ہیں ان کا سوال ہوگا. اب کسی کی فیملی ہے تو اس سے اپنے بچوں کا, بیوی کا سوال ہوگا, عورت ہے تو اس سے اس کی اولاد کا سوال ہوگا. تو اللہ مجھے متقین کا امام بنا, یعنی میں امام ہوں. اتنا امام تو ظاہر ہے زیادہ بڑھ کے ہوتا ہے نا, سب سے آگے ہوتا ہے. میں مجھے فالو کرنے والے متقی ہوں, یعنی متقی لوگ میرے پیچھے چلانا ہے, میرے بچے, یا آدمی کہہ رہا ہے تو میرے بیوی اور بچے متقی ہوں اور میں ان کا امام ہوں. ایسی والی توبہ نہیں ہے, بلکہ یہ وہ توبہ ہے, یہ سچی توبہ ہے. اسی سے آپ دیکھیں کہ وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے اپنے دین کی طرف دعوت دے رہے, حالانکہ آپ نے یہ کہا کہ جس نے شرک کیا, جس نے ناحق قتل کیا, جس نے زنا کیا, وہ اپنے گناہوں کی سزا پائے گا, قیامت کے دن اس کو دگنا دیا جائے گا اور وہ اس عذاب میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. اور میں تو یہ سارے کام کر چکا ہوں, کیا آپ میرے لیے کوئی رخصت پاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ پھر آگے اس کے بعد کان اللہ غفور یہ اللہ منتابا و آمنا و عمل صالح, یہ آیت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی. تو واشی نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت سخت شرط ہے, شاید میں اس توبہ پہ قائم نہ رہ سکوں اور مجھ سے پھر کوئی گناہ ہو جائے. تب آپ نے آیت پڑھی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ شرک کو نہیں بس بخشے گا, اس سے کم جس گناہ کو وہ چاہے بخش دے. تو پھر واشی نے کہا یا محمد اس میں فرمایا جس کے لیے اللہ چاہے گا اس کو لیے بخشش کرے گا, مجھے نہیں پتا کہ میری بخشش بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. ان کو اتنا زیادہ اس چیز کا تھا نا کہ میں نے جو کام کیا نا وہ بہت بڑا, واقعی بہت بڑا تھا. تو کہنے لگے کیا اس کے سوا کوئی صورت ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, میرے بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ زیادتی کیا, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ سارے ہی گناہ معاف کر دیتا. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا. تب واشی نے کہا یہ وہی ہے جو میں چاہتا ہوں. تب وہ مسلمان ہوئے تھے. پھر کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم سے وہ گناہ سرزد ہوئے ہیں جو واشی سے ہوئے تو کیا ہمارے لیے بھی ایسا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ آیت تمام مسلمانوں کے لیے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا جتنا مرضی بڑا گناہ ہو گیا, کہ یاد رکھیں ایک بات, وکان اللہ, اللہ ہے. وکان میں نا یعنی ایک کنٹینیویشن ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کو تم غفور رحیم پاؤ گے. کو پلٹ کے تو دیکھو, اللہ قدردانی کرنے والا ہے. اس کے بعد انسان کہتا ہے ٹھیک ہے میرے سے یہ تو نہیں گناہ ہوئے شرک کا اور قتل اور اللہ معاف کرے زنا کا, لیکن میرے سے اور کئی اتنے گناہ ہو چکے ہیں, اتنے گناہ ہو چکے ہیں, میرا کیا بنے گا؟ یہ تو چلو ان کے لیے, میرا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سب کے لیے عام فرما دیا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا, جو کوئی بھی توبہ کر لے اور عمل کرے اچھے, فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, تو بے شک وہ پلٹ آتا ہے اللہ کی طرف. پلٹنا تو وہ پلٹ آیا اللہ کی طرف. جو بھی تم میں سے توبہ کر لے گا, جس قسم کا بھی گناہ کیا ہوگا, یہ نہیں کیا کوئی اور طرح کا کیا ہوگا, جیسا بھی کیا ہوگا توبہ کر لو, اپنے اعمال کو چینج کر لو. اب پہلے کیا تھے؟ برے اعمال تھے. اب ان کی جگہ جتنی زور لگایا تھا گناہ کرنے میں, جتنی بھاگ دوڑ کی تھی گناہ کرنے میں, اب اتنی بھاگ دوڑ کرو صالح عمل کرنے میں. تو کیا ہوگا؟ یہ ہے وہ لوگ جن کی توبہ واقعی سچی توبہ ہے. کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ انہ یتوب اللہ متابا, اس کا مطلب کیا؟ یعنی ایسا آدمی وہ ہے جو توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسا توبہ کرنے کا حق ہے. اس کی توبہ سچی ہے جو توبہ کر کے صالح عمل کرتا ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں جی سارے گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے, حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. یہ فتوے آپ نے کہاں سے لگائے ہاں؟ یہ فتوے آپ کو کہاں سے ملے؟ ہاں ٹھیک ہے حقوق العباد میں اس بندے کے ساتھ معاملہ, اس سے بھی معافی مانگے, مگر یہ نہ کہ اللہ نہیں معاف کر سکتا. اللہ جو چاہے معاف کر دے, اللہ اس کو تو اپنے ہاں سے کمپنسیٹ کر دینا. دوبارہ ہم نہیں کسی کے حقوق میں زیادتی کریں گے, کمی کریں گے, اللہ لیکن ہمیں معاف کر دینا. یہ کیوں نہیں کہتے؟ یہ اللہ کی قدرت سے باہر ہے کہ وہ حقوق العباد نہیں معاف کر سکتا؟ اللہ کلی شئی قدیر, آپ کو کس نے کہہ دیا وہ نہیں معاف کرے گا؟ بس اس لیے حقوق العباد ضرور ادا کرتے رہو, حقوق اللہ کا کوئی بات نہیں ہے, وہ اللہ معاف کر دے گا. یہ بھی خود ہی بنا لیا. میں نماز نہ پڑھو لوگوں کے ساتھ اچھا کرتے رہو, اور میں عام ٹائم ہمسایوں کے ساتھ اچھا کرتے ہوں چاہے میں حجاب نہیں لیتی, کیونکہ وہ تو حقوق العباد ہے نا, وہ نہیں اللہ نے چھوڑنی. حقوق اللہ وہ معاف کر دے گا, وہ بھی خود ہی معاف کرائے ہوئے, وہ حقوق العباد کے خود ہی سرٹیفکیٹ دے دیے کہ ان پہ معافی نہیں ملنی. پتہ نہیں کیا خود ہی اسے فیصلے کرتے رہتے ہیں. یہ آیتیں کیا کہتی ہیں؟ جو کوئی بھی توبہ کر لے. اب اس میں ہم سب آ گئے, وہ سب طرح کے گناہ آ گئے اس میں. جو شرک کو اللہ معاف کر سکتا ہے کہ دنیا میں آپ نے توبہ کر لی, اگر شرک سے اپنی زندگی میں توبہ, شرک سے بڑا تو نہیں نا کوئی گناہ, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس چیز کے اوپر معافی نہ ملے؟ کہ اگر ہم نے بندوں کے حقوق بھی کوئی غصب کیے ہیں تو اب ریئلائز ہو گیا اللہ ہم نے غلط کیا تھا, اللہ اس پہ معاف کر دینا, اللہ اپنے ہاں سے ان کو عطا کر دینا, ان کی بخشش کر دینا, ان کے لیے دعائیں کریں جن کے حقوق غصب کیے, جن کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی, جن کو کوئی جن کے ساتھ کچھ برا کر دیا تھا, وہ زندہ ہے تو ان سے معافی مانگ لے. معافی کی نہیں کوئی صورت نکل سکتی تو پھر اللہ سے ان کے لیے دعائیں کریں. لیکن یہ نہ کہیں کہ اللہ نے کبھی نہیں معاف کرنے. اگلی آیت والذین لا یشہدون الزور. اب یہ بھی بہت اہم بات ہے ان کی, اور اس کو بھی بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ لوگ نہیں گواہ بنتے جھوٹ کے, وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. اب زور کا مطلب کیا؟ پہلے تو زور کو دیکھیں گے, جھوٹ کون سا, زور میں کون سا جھوٹ آتا ہے. دیکھیں زور کا مطلب یہ ہے ایسا جھوٹ جو کہ کوئی مطلب یہ دکھائے کہ یہ اچھا ہے, یا جس میں کوئی دکھایا جائے کہ یہ ایک بھلائی کی بات ہے لیکن وہ بری چیز ہو. یعنی زور کا اصل معنی کسی چیز کی صفت کے خلاف اس کی تعریف کرنا ہے اصل میں. باطل کو بھی کوٹنگ جیسے نہیں کر دی جاتی, شوگر کوٹنگ کر کے اس کو حق دکھانے کا ایک وہم ڈال دینا کہ لوگوں کو لگے کہ یہ نہیں, یہ ڈیجیٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اس کے اندر ملمہ سازی کر دی, کوٹنگ کر دی اس کے اوپر, یہ ٹھیک ہے. اب نمبر ون اس سے مراد جھوٹی گواہی, ٹھیک ہے. ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سارے معنی ہیں. تو جھوٹی گواہی دینا, حضرت عمر بن خطاب جو تھے وہ جھوٹی گواہی دینے والے کو 40 کوڑے مرواتے تھے اور اس کا منہ کالا کرا دیتے تھے, اس کو بازار میں گشت کراتے تھے کہ اس کی رسوائی بھی ہو, ٹھیک ہے. اتنی بری بات ہے جھوٹی گواہی دینا, جو کہ ہمارے یہاں تو کوئی اتنی سمجھی نہیں جاتی بڑی بات, پیسے دے کے کوئی جو بھی گواہی دلوا لو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا ابن جریج نے کہا زور سے مراد جھوٹ ہے, کہ جھوٹ نہیں وہ بولتے. پھر اس سے مراد فسق و فجور بھی, کہ فسق و فجور نہیں کرتے. اچھا پھر اب میں ابن کثیر سے آپ کو اور بھی جو بتاتی ہوں, یہ بھی یعنی مفسرین نے بیان کی ہیں, ابن کثیر کی اپنی صرف نہیں ہے مگر ابن کثیر میں آپ کو یہ مل جائیں گی. کفر سے الگ رہتے ہیں, لغو اور باطل کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. لغو کون سے کام ہوتے ہیں؟ وہ کام جن کا کوئی فائدہ نہیں. ہم نے پہلے پڑھا تھا نا جب ہم سورہ مومنون پڑھ رہے تھے تو ہم نے کیا پڑھا تھا, والذین هم عن اللغو معرضون, وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں. وہاں پہ بھی لغو سے اعراض کی بات تھی, یہاں پہ بھی بتا دیا گیا کہ اذا مروا باللغو مروا کراما, لغو کے اندر نہیں پڑھتے. جب لغو کے پاس گزرتے تو اس سے بڑے عزت کے طریقے ساتھ بڑے ریسپیکٹبلی گزر جاتے, لغو کاموں سے پرہیز کرتے. پھر اور اس سے جو مراد لی گئی زور سے وہ یہ بھی لی گئی کہ ہر قسم کی جو لہو کی چیزیں ہیں، کھیل کود، غنا، موسیقی، اس کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ مشرقین کی، مجاہد نے کہا مشرقین کی عیدیں نہیں مناتے، یعنی ان کے جو فیسٹیولز ہیں، کرسمس ہے، یہ ہے، ویلنٹائن ہے، وہ لوگ پتہ نہیں اور جو بھی چیزیں ہیں، یہ سب ان کی عیدیں نہیں مناتے یہ. اور پھر ایک قول یہ بھی ہے کہ ماتم کی مجلس میں نہیں جاتے، ماتم میں جہاں پہ ہو رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں وہاں پہ نہیں جاتے، یعنی باطل، لغو، ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں. اور ابن کثیر نے یہ بھی ہے کہ گانا نہیں سنتے، خیانت نہیں کرتے، بری مجلسوں میں نشست نہیں رکھتے، شرابیں نہیں پیتے، شراب خانوں میں نہیں جاتے، اس کی رغبت نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، اتنی ساری چیزیں اس میں آ گئی. اب اس کے اندر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ زور کے ایک تو گواہ نہیں بنتے، زور سے دور رہتے ہیں، اور لغو کے بھی پاس سے ایسے نہیں گزرتے کہ جو ہے نا وہاں پہ بھی لغو کی مجلسوں کے اندر شامل ہو جائیں یا ان کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں، بلکہ وہاں سے بھی بڑی ریسپیکٹبلی نکل کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیں اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے نا کہ یعنی ان کی کمپنی ایسے لوگوں کی نہیں ہوتی جہاں وہ بیٹھ کے لغویات میں پڑ جائیں، نہ وہ بیٹھ کے ایسی چیزوں میں پڑ جائیں جو کہ حرام ہے یا ٹائم ویسٹنگ ہے. ان کو اپنی زندگی بہت قیمتی لگتی ہے، وہ اپنی زندگی ایسے نہیں ویسٹ کر سکتے کہ جیسے دوسرے لوگ ہیں تو جدھر مرضی بیٹھ گئے. یہاں پہ یاد رکھیں ایک جو مجلسوں کی بات آئی ہے نا، یہ مجلسیں صرف آج کل فزیکل مجلسیں نہیں ہوتی، آج کل یہ جو گروپ چیٹ گروپس ہیں اور یہ سب کچھ ہیں، یہ بھی ایک مجلسیں ہیں، ان کے اندر بھی انسان شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو باطل مجلسوں میں بھی نہیں مطلب پارٹیسپیٹ کرتے یا بیٹھتے نہیں ہیں، باطل مجلسوں سے دور رہتے ہیں، لا یعنی گفتگو سے دور رہتے ہیں. اور باطل کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ جہاں پہ حق کا ذکر نہ ہو، بے مقصد فضول باتیں کرتے چلے جانا. اچھا اور سناؤ، بس کیا سناؤں، تم سناؤ. اچھا تم اور سناؤ، وہ کچھ نہیں اور سناؤ کیا، بس ادھر ادھر کی بس ہانکتے رہنا. تو ایسی باتوں، ایسی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے جہاں جھوٹ ہو، بے حیائی ہو، گانا بجانا ہو، جاہلانہ رسوم و رواج ہوں، ان کی باتیں ہوں. یہ ساری زور کی مجلسیں ہیں، چاہے آپ فزیکلی پریزنٹ ہو جائیں یا آپ گھر بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے اسکرین لگی ہوئی اور اس میں کوئی چیز ہے اور آپ اس میں اس طرح سے پارٹیسپیٹ ہی کر رہے ہیں جب آپ بیٹھے اس کو دیکھ رہے ہیں، یا آپ سوشل میڈیا پہ کسی گروپس کے اندر ہیں اس میں آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ توبہ کر چکے ہیں نا، انہوں نے توبہ کر لی ہے، اب وہ ایسی زندگی نہیں گزارتے. ان کو ریئلائز ہو گیا کہ اب ہم نے اپنی زندگی کو عمل صالح میں گزارنا ہے، ہم نے پہلے ہی اتنا وقت ضائع کر دیا، اب ہم نہیں کر سکتے. وہ توبہ کرنے کے بعد سمجھ چکے ہیں آئندہ بری محفل میں نہیں بیٹھنا. اب یہ جو بات ہے نا کہ وہ کرامن، جہاں ازا مرو لغوی مرو کرامن، جب گزرتے ہیں ایسی مجلسوں پہ، یعنی اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں واسطہ پڑے گا ضرور، یہاں پہ بھی ایزا ہے. جب بھی گزریں گے لغو سے، ہر لغو بات سے گزرتے ہیں شریفانہ طریقے سے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شامل بھی نہیں ہوتے، لیکن وہاں سے گزرنا پڑ جائے تو جیسے ایک صاف ستھرا انسان گندگی کے ڈھیر کے پاس سے گزر جاتا ہے نا اپنے کپڑوں کو لپیٹتے ہوئے، ویسے گزرتے. یہ نہیں کہ کھڑے ہو کے بس گالیاں دینے شروع ہو جائیں، لیکچر دینے شروع ہو جائیں، تم نے کیا بےہودگیاں لگائی ہوئی ہیں، کیا بے شرمیاں شروع کی ہوئی ہیں، بند کرو یہ سب اور یہ ہے اور وہ، اور پھر اس کے بعد قرآن کی آیتیں ان کو سنا رہے ہیں، تم لوگ یہ کرتے ہو اور دیکھو ایسے ہے، کفر کے فتوے لگا رہے ہیں. نہیں، اگر آپ کبھی ایسی، آپ کو مجلس میں جانے کی مجبوری پڑی جائے کبھی، اول تو جہاں پہ اوائڈ ہو سکتا ہے وہاں پہ اوائڈ کریں، مگر کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں وہ رشتے دار ہیں یا وہ اتنے ایسے قریبی ہیں کہ اگر آپ نے کچھ ایسا کیا، سسرالی کوئی معاملات ہیں کہ معاملہ خراب ہو جائے گا. ایسی پارٹیز ہیں، اب ان کے اندر میوزک بھی ہو رہا ہے، اس کے اندر مرد عورتیں بھی اکٹھے ہیں، اب क्या करा जाए, कैसे उनको अवॉइड किया जाए। तो एक तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि देखो वो इस सब तरीके से वहां से निकल जाते हैं, यानी आप कुछ कह के ऐसा कोई नमाज का कह के कोई और चीज का कह के वहां से थोड़ी देर के निकल जाए, इधर उधर घूम फिर के नमाज लंबी करके कुछ तरीका करके फिर आप उस वक्त आए जबकि उनका वो सारा हल्ला गुल्ला खत्म हो चुका हो। तो जब ऐसा करना भी है ना तो मुहज्जब तरीके से करना, ठीक है, उसको एक बहुत बड़ा सीन नहीं क्रिएट कर देना वहां पे कि मैं पता नहीं क्या चीज हूं और तुम लोग क्या कर रहे हो, कि आप दूसरों को बेइज्जत कर दें। ये कोई तबलीग नहीं होती, ये कोई नसीहत करने का सही तरीका नहीं है कि आप दूसरों को बेइज्जत करके और ये समझे कि मैं बड़ी नेक हो गई हूँ। अब देखो मैंने इनको ऐसी सुनाई है ना, अब याद रखेंगे सारी जिंदगी इन्होंने अब ऐसी मजलिस की है। नहीं, ये नहीं तरीका, लोगों को डिग्रेड नहीं हमने करना, उससे वो कभी नसीहत नहीं हासिल करेंगे, कभी नहीं समझेंगे, उल्टा जिद में आएंगे। तो आपने क्या उनको जिद में लाना है या फिर आपने उनको इस गुनाह से बाज रखना है? बुरा गुनाह है, बुरे वो लोग थोड़ी है कि उन लोगों को देख देख के यार आप एक सार्केस्टिक स्माइल देते जाएं कि ये है जिसने ऐसा किया था, नहीं। और अगर आपके दोस्त ऐसे हैं, दोस्तों में कोई ऐसे है तो देखिए या तो उनको अपने रास्ते पे लाने की कोशिश करें या फिर उनसे आहिस्ता आहिस्ता किनारा कशी कर लें। मगर आप ये नहीं कर सकते, हाँ भाई आप क्या करें, मजबूरी है, हर एक की महफिल में जाना तो पड़ता है, वहां पे भी बैठे वहां पे भी बैठे हर जगह पे अपना पार्टिसिपेशन जरूर आपने दे दी, ये नहीं करना। इसलिए ये बात को कह रही हूँ कि आजकल ये भी एक बहुत बड़ा एक इशू बन गया कि कैसे इन चीजों को अवॉइड किया जाए, कैसे इनको, अव्वल तो हम खुद अपने घरों के अंदर इन चीजों को खत्म करेंगे, दूसरों के लिए भी आसानियां पैदा करें, अपने लिए भी ना, खुद हम ऐसी मजलिसों को मुनक्किद करें जिनमें जूर हो, जिनमें लगवियात हो, और ना दूसरों को इस चीज के ऊपर जोर दें कि वो जरूर इसके अंदर शामिल हो। तो देखें इबादुर रहमान की अल्लाह ताला को ये क्वालिटी भी कितनी पसंद है कि वो जोर का हिस्सा नहीं बनते, वो इसके गवाह नहीं बनते, जो बातिल चीजें है ना उनके गवाह नहीं बनते। अब ये देखिए मैंने बताया ना किस भी झूठ है, लेकिन यहाँ पे जोर क्यों आया, जो आपको चीज बताई है समझ आई है आपको? क्योंकि झूठ अगर अपनी असल सूरत में सामने आ जाए सारे कहेंगे झूठ है, लेकिन शैतान इतना प्यारी रैपिंग करता है ना कि वो चीज गंदी नजर ही नहीं आती, क्योंकि शैतान ने इतना खूबसूरत कवर चढ़ा दिया है और कवर चढ़ा के दिखा रहा है कि देखो नहीं ये तो बुरा है ही नहीं, ये इसको बुरा कहोगे तो इसमें क्या बात है, थोड़ी देर के लिए फन करने में क्या बुराई है, हम तो यही बातें कर रहे हैं इसमें क्या है, समझ आई? तो और जब उससे अलग भी होना है ऐसी मजलिस से, तब भी उसको कैसे छोड़ना है, क्या तरीका करना है, वो भी हिकमत चाहिए इसमें, हिकमत के साथ शरीफाना तरीके से, ठीक है। तो लव समझ आ गई, लव हर वो बात हर वो काम, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना लोग बेकार बातें करते जा रहे हैं, बेकार टिट फॉर टैट, इधर से इसने कहा दिया, जो मुंह में आ रहा बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं, कोई काम की बात उसमें है ही नहीं, बेमकसद हांकते जा रहे हैं। तो वहां से बस उठ के शरीफाना तरीके से अलग हो जाए। बाज लोग ये सोचते हैं नहीं हर मजलिस ही बस ऐसे है, हम तो किसी मजलिस में जाएंगे नहीं, लोगों में बैठना ही गुनाह बढ़ाने का सबब है, लिहाजा लोगों में कभी किसी से मिलना ही नहीं हमने, वो भी सही नहीं है। अगर आप कहीं जाते हैं ऐसे अपनी कंपनी चूज करें जो कि आपको इस तरफ लेकर आए, अल्लाह के दीन की तरफ, अल्लाह की बात हो उसके अंदर, हक की बात हो उसके अंदर, भलाई की बात हो उसके अंदर, और उसमें फिर बैठने में कोई हरज नहीं है। अगर कोई दूसरे नहीं कर रहे तो आप कोई बात शुरू कर दें, एज लॉन्ग एज हक बात है तो ठीक है, बेकार बातें ना करें जिसका ना कोई दुनिया का फायदा और ना कोई दीन का, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना अल्लाह को हर वो काम है कोई फायदा नहीं है जिसके अंदर, वल्लदीना इदा ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا, जब नसीहत किए जाते हैं अपने रब की आयात के साथ, यानी इनके सामने इनके रब की आयात के साथ नसीहत होती है, रब की आयात पढ़ी जाती है, रब की आयात सुनाई जाती है, तो क्या होता है इनका हाल, नहीं गिर पड़ते उन पर अंधे बहरे होके। अंधे बहरे होके गिरना क्या होता है, यानी یہاں تو ایسا ہے کہ سنی انسنی کر دی، بے دھیانی سے سنا، کو پتہ ہی نہیں ہے، آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، وہ کوئی اور ہی ہیں، ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کہا جا رہا. نمبر ٹو، کہ جب اللہ کی آیات پڑھی جائیں تو ایسا نہیں کرتے کہ سنی انسنی، ایسے کر دے کہ عمل میں سنی انسنی ہو جائے، یعنی اثر ہی نہ لے. یہ دوسرا معنی کہ اثر سے بالکل، ہاں ایک بڑا اچھا درس تھا، کیا سنا جی آپ نے وہاں پہ درس میں، کیا سیکھا؟ یہ نہیں پتا کہ کیا سیکھا، یہ تو ہمیں بھول ہی گیا. سمن بکمن امیہ نہیں ہو گئے نا، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کچھ بتا سکتے. وہ ایسے ہی نہیں ہوتے، وہ جب اللہ کی آیات کو سنتے ہیں بہت سیریس لیتے ہیں ان کو، صرف ایک لیکچر نہیں سمجھتے، کوئی درس نہیں سمجھتے اس کو، کہتے میرے رب کی آیات ہے، یہ ریمائنڈر ہے میرے لیے. ان کو ریمائنڈر جب ذکر کیا جاتا ہے، رخ کی روح ریمائنڈر دیا جاتا ہے، اللہ کی آیات سنا سنا کے ریمائنڈر دیا جاتا ہے، اس کو لائٹلی نہیں لیتے، کہتے یہ میرے رب کی بات ہے. جیسے اکرمہ کا حال تھا، قرآن کو کھولتے تھے رونے لگتے تھے اور کہتے جاتے یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے. تو وہ اس بات کو معمولی نہیں سمجھتے کہ ساتھ ساتھ ٹیکسٹ بھی لگے ہوئے ہیں، ساتھ ادھر فون پہ بھی باتیں ہو رہی ہیں، ساتھ لیکچر چل رہا ہے، تو چلاتے رہے، یہ تو بولتی ہی رہتی ہیں، کا تو کام ہی ہے. نہیں، وہ اس بندے کا بولنا نہیں ہے، یہ دیکھو کہ وہ کیا بول رہا ہے، وہ اپنی کہانیاں نہیں سنا رہا، وہ رب کی آیات بیان کر رہا ہے. اور رب کی آیات یہ لوگ سنتے ہیں تو ایسے ہی نہیں ان کے اوپر بے اثرے ہو کے رہ جاتے، اثر لیتے ہیں، فکر ان کو ہو جاتی ہے، خود کو فکس کرنے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں. جیسے آج ہم نے یہ پلان کیا کہ ہم انشاءاللہ یہ عباد الرحمان میں خود کو شامل کرنے کے لیے کوششیں شروع کریں گے، تو اب ہم اس کو غور سے سن رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر کیا، اس کی باریکیوں میں جا رہے ہیں، کیسے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے وہ سوچ رہے ہیں. اور اگر ہم ایسے ہی سنیں یہ آج کا سبق یہ ہے، اس آیت سے اس آیت تک، اچھا اس کا ترجمہ رٹ لو، اس کو سنا دیا، میرے نمبر اتنے آ گئے، چلو کام ختم ہو گیا، ایک کام سے سنا دوسرے سے نکال دیا، یہ نہیں کرتے، دل پہ لیتے ہیں، وہ عمل کے طور پہ سنتے ہیں. کیا تو بعض لوگ ہیں وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں نا، بعض لوگ ہیں جو سنی اور ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی. دیکھیں سمن اور امیون بن کے اس سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان کو وہ آیات سمجھ میں آئے. اگر سمجھ ہی نہیں آئیں گی تو پھر تو ظاہر اندھے پہ رہے ہی ہوں گے نا، اندھے پہ رہے ہی بن کے گریں گے نا. اس میں یہ بھی پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہم سمجھیں قرآن کو، اس کے اوپر غور کریں، جب غور کریں گے پھر اندھے بہرے بن کے نہیں گریں گے، پھر سب ساری سمجھ آ رہی ہوگی، تو تبھی دل پہ اثر ہوگا نا، تبھی عمل میں بھی آئے گا. دل پہ اثر لینے کے لیے سمجھنا ضروری ہے، عمل کرنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے، ہر چیز کے لیے سمجھنا ضروری ہے. تو سیریس لیں اس کو. تو عباد الرحمان اس کا مطلب قرآن کو سمجھتے ہیں، وہ ایسے ہی پڑھتے نہیں جاتے میں نے اتنے قرآن ختم کر لیے سمجھ کیا آئی، سمجھ ایک لفظ بھی نہیں ہے. اتنے قرآن پڑھ لیے، اتنے قرآن ختم کر لیے میں نے، آپ نے ان میں سے عمل کے لیے کیا لیا؟ کچھ بھی نہیں لیا، کیونکہ میں تو بس را 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 کر کے پڑھ رہی تھی اور مقصد تھا ختم کرنا. وہ ایسے نہیں ہے، وہ اندھے بہرے نہیں بن جاتے جب قرآن پڑھا جاتا ہے. اور پھر ان کی ایک اور دعا آتی ہے جو میری بہت فیوریٹ دعا ہے، والذین، اور وہ لوگ یقولون کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ، اے ہمارے رب، عطا کر ہمارے شوہروں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ دعا آج کے زمانے میں سب سے زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے کرنا. کیوں؟ نمبر ون، یہ شادیاں ہوتی ہیں اور ٹوٹ جاتی ہیں، کیا ہوا، بنی نہیں، یہ نہیں ہوا، طبیعت ہی نہیں ملی، فلانا وہ ایسے کرتا تھا، وہ ایسے کرتا تھا. نمبر ٹو، اولاد کے ہاتھ لوگ پریشان ہیں کہ بچے بگڑے ہوئے ہیں، بچے یہ کر رہے ہیں، بچے بات نہیں سن رہے، بچے کسی اور طرف چلے ہوئے ہیں، ان کے دین کی فکر سارے ماں باپ کو لگی ہوئی ہے، دین کے لیے خوف زدہ ہیں، کیا ہوگا، اور ہونا نہیں چاہیے. دیکھیں یہ تو پیغمبروں والی فکر ہے، یعقوب علیہ السلام بستر مرگ پہ ان کو اپنے بچوں کے دین کی فکر پڑی ہوئی، کہتے ہیں میرے بیٹوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، तो ये तो होनी चाहिए फिक्र। फिर वो उनकी फिक्र जो है ना, वो उनको ये दुआ, फिक्र उनकी दुआ में ढल जाती है। जो अंदर चीज है ना, वो देखिए जुबान पे कैसे आई, ये अल्लाह हबना ना, मैंने आपको बताया हिबा क्या है, गिफ्ट। अल्लाह ये हम ये नहीं कहते कि हम डिजर्व करते, अल्लाह ताला तू अपने पास से तोहफतन हमें दे दे, हमारा हक नहीं बनता। अल्लाह तू हमें अता फरमा दे अपने यहाँ से, क्या हमारे अजवाज को, हमारे बच्चों को हमारे लिए सुकून बना दे। यहाँ पे लफ्ज आया इतना प्यारा, कुर्रा तो आयुन का मतलब क्या है कि यानी एक तो कुर्रा जो लफ्ज है ना करार से है, कुर्रा आयनिक का मतलब तुम्हारी आंख बरकरार रहे, करार रहे उसको, यानी जब उनको देखूं तो फिर मुझे करार हो, ठहर जाए, करार होता ना ठहर जाना, ठहर जाए मेरी आंख कि मैं उनको देखकर मुझे ये ना हो कि हाय फलाने का बच्चा ऐसा है और मेरा बच्चा ये कर रहा है, हाय फलाने का शोहर ऐसा और मेरा शोहर ऐसा है, तो मुझे ये ना हो, मुझे ये आंखें उनके ऊपर ही ठहरी ना है क्योंकि मुझे उनसे इतना सुकून आ रहा है, वो मुझे किसी और के साथ कंपेरिजन की जरूरत ही नहीं, मुकाबले की जरूरत ही नहीं, वो ही इतने अच्छे हैं कि मुझे यही नहीं होता कि हाय वो ऐसा है और ये ऐसा है, मेरी आंखें इन पर ठहर जाए, समझे। दूसरा माना कुराता आईने का बहुत प्यारा है कि आंखें ठंडी रहें। अल्लाह देखें आंखें ठंडी रहने का मतलब क्या, गम के वक्त जो आंसू निकलते हैं ना वो गर्म निकलते हैं और खुशी के वक्त ठंडे आंसू निकलते हैं। अरब कहते थे अल्लाह दुश्मन की आंखें गर्म कर दे और दोस्त की आंखें ठंडी कर दे, समझे कि आंसू भी क्या ठंडे निकलते हैं। अल्लाह मेरी आंखों को, मेरी आंखें ठंडी कर दे, यानी मैं इनको देखूं तो खुशी के ठंडे आंसू जैसे होते ना, तो खुशी के आंसू निकल आए इनको देख के, मैं इतनी खुश हूं। और ये मुझे बताएं कि जो एक मोमिन होता है उसकी खुशी किस चीज के अंदर है, अपनी औलाद के मामले में, अपनी इसके मामले में, किस चीज से उसकी आंखें ठंडी होंगी। हम भी वैसे उर्दू में कहते हैं मेरी आंखें ठंडी हो गई इसको देख के, या ये कहते हैं ना सुकून आ गया, करार आ गया, चैन आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि औलाद मेरी बड़ी हसीन और जमील हो जाए, बड़ी मालदार हो जाए, मेरी ये हो जाए, ये नहीं है, बल्कि ऐसी औलाद जो अल्लाह की बड़ी फरमा बरदार हो, बड़ी इबादत गुजार हो, ये एक मोमिन जो होता है उसकी आंखें तभी ठंडी हो सकती हैं जब उसकी औलाद ऐसे हो। क्या ये आप सब मानते हैं ना, है ना। मेरे ख्याल में हम सबको इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि वाकई हम सब चाहते हैं कि हमारी औलाद हमसे भी ज्यादा दीन में आगे बढ़ जाए, हमसे भी ज्यादा दीन में आगे प्रैक्टिसिंग हो। और एक मोमिन का की ख्वाहिश यही होती है और इसी से उसका दिल ठंडा होता है कि मेरी नेक औलाद हो जिससे मेरा दिल ठंडा रहे, दुनिया में भी और आखरत में भी अच्छी हालत में उनको देख के खुश हो जाऊं मैं। ये है ये दुआ, ठीक है, कि यानी कि मेरे जो अहले अयाल है उनमें नेकी अल्लाह लेकर आ, उनको अपना फरमान बरदार बना, वो जालिम ना हो, वो बदकार ना हो, वो अच्छे सच्चे मुसलमान बन जाए। ये दुआ है और इसको इतने प्यारे रफ्स ये कुराता आयन में जब कहा गया ना तो वो और भी खूबसूरत हो गया। ये देखे इंसान कितनी दुनिया में परेशानियां और ये होती हैं कि जब मैं इन परेशानियों को छोड़ के जब मैं अपनी औलाद और अपनी बीवी की तरफ देखूं, या औरत कहती है मैं अपने शोहर की तरफ देखूं ना, तो मेरी आंखों का सुकून मिल जाए, सारा मेरा स्ट्रेस खत्म हो जाए, मुझे करार मिल जाए, ठीक है, इनको देख के मेरी सारी परेशानी दूर हो जाए, इतनी मुझे ये सुकून दे। और ये आंसू भी जो है ठंडक के आंसू, ये भी खुशी के आंसू, यानी वो आंसू नहीं हो कि माँ रो रही है बच्चों को देख के कि इनकी हालत क्या हो गई है, ये हाथ से निकले जा रहे हैं, और ये वो आंसू नहीं है कि बीवी रातों को रो रही है कि शोहर की हरकतें ऐसी हैं, उसने दुखी किया हुआ, ये वो आंसू नहीं है, ये आंसू खुशी के। और ये दुआ करके फिर उसके बाद इंसान कोशिश भी करे, कोशिश ये करे कि अपने बच्चों की तरबियत के लिए, अपने शोहर के साथ मामलात के लिए अच्छे करने के लिए एफर्ट भी करे और साथ अल्लाह से दुआ करे, तो अल्लाह ताला जरूर इस दुआ को कबूल फरमाएगा और जरूर वो आंखों की ठंडक बनेगी। तो ये बहुत ही अहम दुआ है, हर जमाने में ही अहम है लेकिन आज के वक्त में हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि सब जितने आजकल फितने हैं अराउंड, उसके बाद हम सबको जाहिर है एक फिक्र होती है پریشانی ہے اور اس کے لیے لوگ پوچھتے ہیں کہ اولاد کے لیے کیا دعا کریں کیا دعا کریں, تو یہ ہے وہ دعا جس کو یاد کر لیں. اس کے اندر سب کچھ ہی آ گیا جس سے بھی آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہوں گی, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالی ہمیں بنا دے, وجعلنا للمتقین اماما. اللہ ہماری جو بھی دعا مانگ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے ہم سب کو بنا دے امام, متقی لوگوں کا ہم کو امام بنا دے. یعنی اگر آدمی ہے تو وہ بھی ظاہر ہے گھر کا ایک امام ہوتا ہے, اور عورت بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہر آدمی رائی ہے اور اس سے اس کی رائیت کا سوال کیا جائے گا, وہ ایک لیڈر ہے, اس سے اپنے جو اس کے نیچے لوگ ہیں ان کا سوال ہوگا. اب کسی کی فیملی ہے تو اس سے اپنے بچوں کا, بیوی کا سوال ہوگا, عورت ہے تو اس سے اس کی اولاد کا سوال ہوگا. تو اللہ مجھے متقین کا امام بنا, یعنی میں امام ہوں. اتنا امام تو ظاہر ہے زیادہ بڑھ کے ہوتا ہے نا, سب سے آگے ہوتا ہے. میں مجھے فالو کرنے والے متقی ہوں, یعنی متقی لوگ میرے پیچھے چلانا ہے, میرے بچے, یا آدمی کہہ رہا ہے تو میرے بیوی اور بچے متقی ہوں اور میں ان کا امام ہوں. سمجھے نا, قیامت کے دن بھی جب یہ مجھے ملے تو تب بھی رہتی. ظاہر ہے کہ قیامت کے دن جو انسان آگے آگے ہوگا اور اس کے پیچھے اس کی فیملی ہوگی. اللہ اکبر. تو جو گھر کا جو سربراہ ہے اس کی دعا ہونی چاہیے, اس کی خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ اس کے اہل و عیال کو متقی بنا دے, ٹھیک ہے. اور جب وہ لے کے ان کو چلے گا, یہ پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے اس کے قیامت کے دن, تو متقیوں کا یہ امام ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں عباد الرحمن کے اللہ میدان معاشر میں ہم جن لوگوں کے لیڈر بنے, جن کے سربراہ بنے, وہ نیک لوگ ہوں, میں نیک لوگوں کا لیڈر بنوں. اور نیک لوگوں کا لیڈر بننا تو سب سے زیادہ نیک تو یہ ہوا, اور اس کے پیچھے والے بھی نیک ہوئے نا, وہ بھی متقی ہیں, تو یہ متقین کا لیڈر ہے. تو سارے کے سارے ہی پھر جنت میں چلے جائیں گے. تو ایسا نہ ہو کہ پیچھے آنے والے اللہ معاف کرے جہنم کی طرف چلے جائیں, بلکہ وہ بھی متقی ہوں اور ہم سارے ہی متقی جنت میں داخل ہو جائیں. تو یہ کتنی پیاری دعا ہے. اور دنیا میں بھی ظاہر ہے متقین کا سربراہ بنوں کہ میرے پیچھے جو میری فیملی ہے وہ متقی ہو. سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت دعا. اور اس بارے میں ایک روایت آتی ہے, حضرت مقداد کو دیکھ کے ایک صاحب کہنے لگے ان آنکھوں کو مبارک جنہوں نے اللہ کے رسول کی زیارت کی. یہ صحابی رسول ہے. تو اس نے آدمی نے کہا کہ ان آنکھوں کو مبارک ہو جنہوں نے اللہ کے رسول کی زیارت کی, کاش ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور تمہاری طرح ان کی صحبت سے فیض حاصل کرتے. اب دیکھیں جیسے ہم کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں نا کہ کاش ہم بھی اس زمانے میں ہوتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے, آپ کی صحبت میں بیٹھتے. اس پہ حضرت مقداد ناراض ہو گئے. تو وہ نفیر کہتے ہیں کہ مجھے بڑا ہے تعجب ہوا کہ اس میں کون سی برائی کی بات ہے, یہ کیوں خفا ہو رہے ہیں. اتنے میں حضرت مقداد نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا, اس چیز کی آرزو کرتے ہیں جو قدرت نے انہیں نہیں دی. اللہ ہی کو علم ہے کہ یہ اگر اس وقت ہوتے تو ان کا کیا حال ہوتا. واللہ وہ لوگ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے جنہوں نے نہ آپ کی تصدیق کی نہ آپ کی تابع داری کی, اور اوندے منہ جہنم میں چلے گئے. تم اللہ کا یہ احسان نہیں مانتے کہ اللہ نے تمہیں اسلام میں اور مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, پیدا ہوتے ہی تمہارے کانوں میں اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پڑی اور ان بلاؤں سے تم بچا لیے گئے جو تم سے اگلے لوگوں پہ آئی تھی. یعنی ان لوگوں پہ دیکھا تھا کتنے مشکل حالات آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے زمانے میں مبعوث ہوئے تھے جس وقت دنیا کی اندھیر نگری اپنی انتہا پہ تھی. اس وقت دنیا والوں کے نزدیک بت پرستی سب سے اچھا دین تھا. آپ فرقان لے کر آئے, یعنی یہ قرآن, حق اور باطل میں تمیز کی. باپ بیٹے جدا ہو گئے. مسلمان اپنے باپ دادوں بیٹوں پوتوں اور دوست احباب کو کفر پر دیکھتے تو ان سے انہیں کوئی محبت پیار نہیں ہوتا تھا, بلکہ کڑتے تھے کہ یہ جہنمی ہیں. اس لیے ان کی دعائیں ہوتی تھیں اللہ ہماری اولاد کو ہماری بیویوں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. کیونکہ دیکھیں ایک ایک گھر کے اندر اولاد کسی پہ ہے, ماں باپ کسی پہ ہے, بیوی کسی پہ ہے یا شوہر کسی اور دین پہ ہے, اس طرح ہوتا تھا. تو فرمایا کہ وہ یہ دعائیں کرتے تھے کیونکہ کفار کو دیکھ کے ان کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی تھی. ظاہر ہے وہ تو ہر وقت جن کے گھرانوں کے اندر شرک آج بھی موجود ہے یا جن کے گھرانوں میں بدعت ہے یا اور قسم کی چیزیں ہیں جو دین سے ہٹے ہوئے ہیں, چاہے مسلمان بھی ہیں لیکن اگر دین سے ہٹے ہوئے, کتنا انسان کڑتا ہے دیکھ کے. جب وہ قرآن پڑھنے لگتا ہے, جب وہ اس طرف کو آتا ہے تو اتنی دل میں کڑن ہوتی ہے, اللہ ان کو بھی اس طرح راستے پر لیا. تو اس طرح ان کی بھی ہوتی تھی, تب وہ یہ دعائیں کرتے تھے. جس جس کی ایسے تڑپ ہو وہ یہ دعا کرے کہ ہماری اولاد بھی اس راستے پر چل پڑے, تاکہ ہمارے بھی ظاہر درجے اسے بڑھیں گے نا, کیونکہ صدقہ جاریہ بنے گی اولاد, برزخ میں بھی ہمیں آسانی ہوگی, وہاں پہ بھی جنتوں میں بھی, وہاں حشر کے دن بھی نیکیاں بڑھ جائیں گی, کیونکہ اولاد کی نیکیاں بھی شامل ہو جائیں گی نا, وہ صدقہ جاریہ جو تھے. تو کیونکہ انسان کے مرتے ہی اس کے تو اعمال ختم ہو جاتے ہیں, مگر جو نیک اولاد ہوتی ہے وہ جو نیکیاں کرتی ہیں, جو دعائیں کرتی ہیں, وہ تو صدقہ جاریہ بنتا ہے. تو وہ یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, ان سے نہیں دیکھا جاتا کہ یہ دین سے ہٹے ہیں. تو اب یہ ساری باتیں کر کے, یہ کتنے لوگ ہو گئے, کتنی طرح کی باتیں ہوں گی نا, کتنے ان کے کام ہیں, کتنے سارے ہو گئے. اب بتایا کہ ان کی جزا کیا, اولائک یجزون الغرفۃ بما صبروا, یہ لوگ ہیں ان کو بلند منزلیں ملیں گی, بالا خانے ملیں گے. کیوں؟ بما صبر, انہوں نے صبر کیا. انہوں نے کیا صبر کیا, کیا تھا ان کا صبر؟ دیکھیں صبر ہوتا ہے نا, انسان اپنے آپ پہ کنٹرول کر لے, یہ ہوتا ہے نا صبر, سیلف کنٹرول. اور انہوں نے ساری زندگی سیلف کنٹرول کیا. نمبر ون ان کا صبر کیا تھا, آپ جتنی چیزیں پیچھے لسٹ ہے نا دیکھ لیں تو سب میں صبر چاہیے. چاہے لوگوں کے جاہلوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے وہ بھی صبر چاہیے, چاہے آپ لغو سے اعراض کرنا ہے اس کے لیے بھی صبر چاہیے, کرامن عزت کے ساتھ بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ وہاں سے نکلنا اس کے لیے بھی بڑا صبر چاہیے, ایسی چیزوں کو برداشت کر لینا اس کے لیے بھی صبر چاہیے, پھر رات کو اٹھنے کے لیے بھی صبر چاہیے. صبر تو ساری چیزوں کے لیے صبر چاہیے. مزاج کو کنٹرول کرنا ہو یا رات کو اٹھنا ہو, آپ نے بازار جاتے ہیں اس کے لیے بھی, اس میں بھی صبر چاہیے کہ ہم اسراف نہ کریں. کہیں تو یہ سب چیزوں کے لیے صبر چاہیے. اب انسان جب صبر کرتا ہے تو وہاں پہ کہا جائے گا یہ تمہارے صبر کا نتیجہ ہے. اور دوسرا صبر کیا ہے؟ دوسرا صبر یہ ہے کہ انسان ایک دن نہیں, دو دن نہیں, صبر کے ساتھ ساری زندگی کرتا رہے. یہ نہیں کہ صرف رمضان کے رمضان ہم نے کر لیا تو چلو, یہ کوئی ڈائٹنگ کی طرح نہیں ہے کہ ہفتہ دو ہفتے کر کے پھر چھوڑ دی پھر ویسے ہی ہوگا. یہ ہے کہ ان ساری کوالٹیز, یہ جو عبادت رحمان ہے نا, یہ پوری زندگی یہ کرتے رہے ہیں, یہ ان کا وے آف لائف تھا. یہ کوئی چند دن کے لیے نہیں, درس سن لیا آج کلاس میں بتا دیا گیا تو اب آج کر لیا, آج اپنی زبان کو بڑا کنٹرول رکھا, کل پھر وہی کام شروع کر دی, یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کی پرماننٹ یہ صفات ہیں, پرماننٹ ریٹس ہیں, یہ ان کا کیریکٹر ہے, سمجھے آپ. تب ان کو غرفے مل رہے ہیں, اور یہ جنت کے جو غرفے ہوں گے نا, یہ پتہ کیسے ہوں گے, ان غرفوں سے اوپر بھی کچھ نہیں ہوگا اور ان کے نیچے بھی کچھ نہیں ہوگا. اب واللہ اعلم کیا ہوا میں کھڑے ہوں گے, تو یہ کوئی آج مشکل نہیں ہے سمجھنا آپ کے, اسپیس شٹلز اور یہ وغیرہ ہوا میں کھڑی ہوتی ہیں. تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ پھر اس میں داخل کیسے ہوں گے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے پرندے اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں. سبحان اللہ, ایسے داخل ہوں گے. تو ہو سکتا ہے وہ اللہ عالم کیسے کچھ سواریوں کے ہوا میں ہوں, اور وہاں سے آپ نے دیکھا جو مہنگے ہوٹل ہوتے ہیں کئی ریزورٹس میں, ان میں اوپر کی جو منزل ہوتی ہے اس کا کرایہ زیادہ ہوتا ہے, اس کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں سے سین بہت خوبصورت ہوتا ہے. تو یہ بھی اونچی ہے نا, وہاں سے سارا جنت کا سین نظر آ رہا ہوگا, یہ تو دنیا کے سین ہوتے ہیں, پھر وہ کیا بات ہوگی ان غرفوں کی. اور لوگوں نے پوچھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے ہوں گے جن کا اندر باہر سے نظر آتا ہوگا, باہر اندر سے نظر آتا ہوگا, تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے کلام کو نرم کر لے اور پاک رکھے, یعنی نہ گالم گلوچ, نہ جھوٹ, نہ گندی باتیں, نہ غیبت, نہ یہ چیزوں سے پاک کر لے اور نرم کر لے, سافٹ ہو, پولائٹ ہو. نمبر ٹو جو ہر مسلمان کو سلام کرے. نمبر تھری جو لوگوں کو کھانا کھلائے. نمبر فور جو اس وقت نماز پڑھے جب سب سو رہے ہوتے, یعنی رات کی نماز تہجد. اللہ اکبر. تو پھر وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا, ان کے لیے وہاں پہ گریٹنگز ہوں گی, دعائیں ہوں گی اور سلام. فرشتے ہر دروازے سے آ کے سلام کر رہے ہوں گے, ایک دوسرے کو بھی سلام کریں گے, اللہ کی طرف سے بھی سلام ہوگا. یہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں. پھر خالدین فیہا, ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں, ہمیشہ رہیں گے, نکلنا نہیں ہے وہاں سے. اور یہ حسنت مستقر و مقام، یہ اچھا ہے ٹھکانہ اور جائے قیام۔ پہلے آیا نا کہ وہ کتنا برا ٹھکانہ تھا اور کتنی بری قیام کی جگہ تھی، اب اس کا کنٹراسٹ کیا گیا ہے کہ جنت تو تھوڑی دیر کے لیے بھی کوئی چلا جائے تو ساری زندگی کے غم اور ساری زندگی کی مصیبتیں اور ساری زندگی کی پریشانیاں سب بھول جائے گا ایک لمحے کے لیے بھی چلا جائے، اور پرماننٹ رہنے والا اس کے لیے بھی بہت اچھی جگہ ہے، جو تھوڑی دیر کے لیے رہے گا وہ چاہے گا ہمیشہ یہی رہوں، اور جو ہمیشہ رہنے والا ہے، انسان کی عادت ہے نا، وہ کسی جگہ سے بور ہو جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں جنت میں ہم کیا کریں گے، سب چیزیں وہاں پہ مل جائیں گی، وہاں پہ تو بڑی بوریت ہوگی، پھر تو یہاں کچھ کرنے کو نہیں، یہاں پہ تو ہم بڑی مشکلوں سے جاتے ہیں کہ پیسہ کماتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، یہاں پہ ہمیں جوتے لگتے ہیں تو ہم بڑے خوش ہیں، تو وہاں پہ کہتے ہیں وہاں پہ تو ہر چیز آسانی ہو جائے گی، تو پھر تو ہم نے بور ہو جانا ہے۔ وہ بھائی قرآن کہتا ہے حسنت مستقر، پرماننٹ رہنے کی بھی بہت اچھی جگہ ہے، وہ ایسی جگہ ہے یعنی ٹیمپریری بھی اچھی جگہ اور پرماننٹ بھی اچھی جگہ۔ اچھا اس میں ایک اور بھی بات ہے ٹیمپریری رہنے کی بات میں، ٹیمپریری کیوں کہا گیا جبکہ جنت تو ہمیشہ کی جگہ جو خالدینہ فیہا ہے، تو پھر ٹیمپریری کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ سبحان اللہ جب ایک جنتی ایک درجے میں ہوگا نا جنت کے، تو اس کو ہو سکتا ہے پھر اوپر کے درجے کے اندر پروموٹ کر دیا جائے، اپ گریڈ کر دیجیے، جیسے آپ نے اکانومی کلاس کی ٹکٹ لی، اب جب آپ وہاں پہ گئے جہاز میں تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم آپ کو جو ہے نا وہ جو فرسٹ کلاس ہے اس کے اندر بٹھاتے ہیں، تو آپ کی تو خوشی کی انتہائیں ہو جاتی ہیں، پھر کیا ہے فرسٹ کلاس میں، مجھے تو لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں مجھے تو اپ گریڈ کر دیا گیا فرسٹ کلاس میں، حالانکہ کتنا سفر ہوگا، 10 گھنٹے کا 12 گھنٹے کا، زیادہ سے زیادہ اس سے زیادہ کیا ہوگا، اور یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، یہاں پہ اپ گریڈ ہو جائیں گے، تو یہ ابھی تمہاری ٹیمپریری ہو سکتا ہے، اینٹری جنت کے 1 نمبر، جنت کے 100 درجے ہیں نا، نمبر 1 درجے میں ہو، اور پھر آپ کو کہا جائے چلے جی اب آپ کی پروموشن ہو گئی، آپ اپ گریڈ کر دیا، آپ کے بچے اوپر والے درجے کے اندر ہیں، اللہ ہمارے لیے ایسا کرنا، تو اب وہ بچوں کی وجہ سے اور اوپر چلے گئے، ماں باپ اوپر کے درجے میں، ماں باپ کی وجہ سے اور اوپر کے درجے میں چلے گئے۔ اسی طرح یہ بھی بات اس کے اندر آتی ہے کہ وہاں پہ ہر چیز کی جو خوشی ہوگی نا وہ اتنی یعنی بڑھتی جائے گی کہ ابھی ایک کوئی چیز کھائی ہے، ایک پھل کھایا ہے، تو اگلا پھل اس سے زیادہ لذیذ، اس سے اگلا پھل اس سے زیادہ لذیذ، ایک محل دیکھا اپنا تو اس سے اگلا محل اس سے زیادہ خوبصورت، تو اس کی ایکسائٹمنٹ اور اس کی وہ ہوگی کہ جیسے کہ بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے، دنیا میں دیکھیں بہتری کی ایک اینڈ ہے، فرسٹ کلاس سے آگے تو نہیں آپ کہیں بیٹھ سکتے نا، اس سے آگے تو ختم ہی ہے جہاز، دنیا میں بھی آپ محل بنا لو گے، ایک شاندار بھی محل بنا لو تو اس سے آگے بھی ایک اینڈ آ جاتا ہے نا، کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا مختصر ہے اور لمیٹڈ ہے، وہ لمٹ لیس ہے، وہاں کوئی اینڈ نہیں ہے، ایک سے دوسرے درجہ یا ایک چیز ملتی ہے تو اس سے بہتر، اس سے بہتر، اس سے بہتر، اور یہ کبھی اینڈ ہی نہیں ہوگا، تو ہر چیز پھر ٹیمپریری ہوئی نا، اس سے اچھا، پھر اس سے اچھا، یہ بھی ٹیمپریری تھا، پھر اس سے اچھا، اور مستقل کے لیے بھی بہت اچھا ہے، مستقل رہنے کے لحاظ سے۔ سبحان اللہ، اللہم جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دینا۔ جہنم کے بارے میں کہا گیا تھا ذرا دیر کو بھی رہنے کا صحیح نہیں ہے، مستقل بھی رہنے کا، اور یہ تو دیکھو ذرا دیر بھی کوئی چلا جائے تو وہ کہے گا میں ہمیشہ کے لیے رہوں۔ سبحان اللہ، اور جو ہمیشہ کا رہنے والا ہے اس میں تو جو کوئی داخل ہو گیا کبھی نکلے گا ہی نہیں، ہمیشہ کا۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہہ دیجئے کوئی پرواہ نہیں تمہارے رب کو اگر نہ دعا ہوئی تمہاری۔ اب یہ واپس قریش مکہ کی طرف یا کفار کی طرف جو خطاب ہے وہ پھر آ گیا کہ تمہاری اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی تمہاری ورتھ نہیں ہے اللہ کی نظر میں، اگر تم ایمان نہیں لے کر آتے، اگر تم ایک اللہ کو نہیں پکارتے تو تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے، تمہاری ویلیو صرف پتہ ہے کس سے ہے؟ کہ جس عبادت کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا نا تم وہ کرو، تم اللہ کا کہا مانو، اگر تم یہ نہیں کرتے تو تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو تمہاری بہت بڑی ضرورت ہے، اس کو تمہاری چاہت ہے، اور اس کو تمہاری یعنی ایسی ہے کہ اس کا کوئی نعوذ باللہ کوئی کام نہیں بنتا تمہارے بغیر، ایسا نہیں ہے، پھر اس کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے, اگر تم اس کی دعا کہا گیا نا, اگر تم دعا نہیں مانگتے اس سے یعنی اس کی عبادت نہیں کرو گے تو وہ بے نیاز ہے, اس کو نہیں کوئی تمہاری ضرورت. جیسے حدیث قدسی میں ہے, میرے بندوں تم میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتے اور نہ میرا کوئی نفع کر سکتے, اگر تمہارے اگلے پچھلے اور جن و انس سب مل جائے اور سب سے زیادہ پرہیزگار آدمی کی طرح ہو جائے تو میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا, اور اگر تمہارے اگلے پچھلے سارے جن اور انسان سب مل جائیں سب سے نافرمان آدمی کی طرح ہو جائیں, آپ ہم سوچتے ہیں ہم نافرمانی کر کے کوئی اللہ کا نقصان کر دیں گے, میں نہیں نماز پڑھتی اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا, تو آپ سوچتے ہیں آپ نہیں نماز پڑھیں گی تو اللہ کا کیا جائے گا, خود اس کو فرق نہیں پڑتا, بلکہ تم سارے بھی نہ پڑھو تم سارے ہی سب سے برے آدمی کی طرح ہو جاؤ, استغفر اللہ, تو اس سے بھی فرمائے میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آتی. تو ضرورت کس کی ہے اس کا مطلب؟ میری اور آپ کی. ہم اس کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہماری ضرورت ہے, ہم اس کے بغیر نہیں ہے کچھ بھی, اس کی تو مخلوق بے انتہا ہے, ان گنت ہے, ابھی تک آپ کاؤنٹ ہی نہیں کر سکے کتنے سپیشیز ہیں اس زمین پہ, ابھی تک آپ روز نئی ڈسکوریز ہو جاتی, نئی مچھلیاں پتہ چل جاتی, اس کی تو اتنی مخلوق ہے, تو تمہاری ہستی اور تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اب دیکھیں ہم نے برجوں کی بات پڑھی, سیارے کی بات پڑھی, سورج کی بات پڑھی, ان کے مقابلے میں ہم کیا چیز ہیں؟ وہ تو ہماری زمین کی کوئی حیثیت نہیں, ہماری کیا ہے؟ تو تم نہ بھی مانو, تم نہ بھی اس کی عبادت کرو, تم نہ بھی اس کے پر ایمان لے کر آؤ, اس کو فرق نہیں پڑتا ہے, تم تبھی اس کے سامنے ویلیوبل ہو اور وہ تبھی تمہاری کوئی ورتھ تمہاری کوئی پرواہ کرے گا جس وقت کہ تم اس کو اس کی عبادت کرو. کیا تو اگر یاد رکھیں, اگر ہم نہیں اس کی طرف متوجہ ہوتے نا تو اس کو کوئی اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہوگی, کوئی اس کو نقصان نہیں ہے, کوئی اس کو فرق نہیں پڑے گا. لیکن فقط کذب تم فسوف یکون لزاما, تو تحقیق جھٹلایا تم نے تو ان قریب ہوگا چمٹ جانے والا عذاب. تو ان کو قریش مکہ کو بھی اور تمام کافروں کو بھی جو بھی اللہ کا انکار کرتے ہیں, جو بھی اللہ تعالی کو جھٹلاتے ہیں, تو تم نے جھٹلایا تو اب یہ نہ سمجھو کہ معاملہ بس یہیں تو ختم ہو جائے گا, نہیں, اس کا وبال آئے گا, دنیا میں بھی آئے گا اور آخرت میں تو چمٹ جانے والا عذاب ہے. اور اسی سلسلے میں دیکھیں پھر بدر ہوئی اور دنیا میں بھی انہوں نے دیکھا کہ ان کے اوپر ایک عذاب آیا تھا جب بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے تھے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس سورت کو ہمارے حق میں حجت بنائے کہ ہم نے اس کو پڑھا اور ہم اپنے عمل میں لے کر آئے. اللہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان فرما دے اور ہمیں عباد الرحمان میں شامل فرما دے, اور یہ ساری جتنی ان کی صفات ہیں یا اللہ وہ ہم جو کوشش کریں ہماری کوششوں میں برکت ڈال دینا, ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دینا, ہمیں یاد رکھنے کی توفیق دینا اور شیطان کی شر سے محفوظ رکھنا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیے.
والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم.